الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، ہم اسلام کی ایک اہم عبادت روزے سے متعلق دین کے احکام و ہدایات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں اب آخری بحث باقی ہے اور وہ یہ ہے کہ روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے اس کی کیا نوعیت ہے، یعنی اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، ان کو ہم تفصیل کے ساتھ دیکھ چکے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے دین میں روزے کا جو قانون ہمیشہ سے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی کے مطابق روزہ رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ میں جہاں تک تحقیق کر سکا ہوں، صورتحال یہی ہے، یعنی یہ تو بالکل درست ہے کہ بعد میں بعض فقہا کے پیدا کردہ انحرافات کے نتیجے میں بعض مذاہب میں روزے کی نوعیت تھوڑی تبدیل ہو گئی، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا قانون اس معاملے میں ایک ہی رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے روزے کی نوعیت اور رہی، باقی امتوں کے لیے روزے کی نوعیت اور رہی۔ اس کے ساتھ بعض چیزوں کا اضافہ ہوا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی چاہے تو نفل کے طور پر خاموشی بھی اختیار کر لے، اگر کوئی چاہے تو وہ اٹھ کر مسجد میں بھی جا کر بیٹھ جائے، لیکن یہ کہ اصل قانون جو روزے کا ہے، جس مطابق روزہ فرض کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ قرآن نے بتایا ہے کہ سب مسلمان امتوں پر فرض کیا گیا، یہود پر بھی، نصارہ پر بھی، سب پر فرض کیا گیا، تو وہ ایک ہی رہا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ ایمان والوں پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، یعنی یہ بات واضح کر دیا قرآن مجید نے کہ جس طرح پہلوں پر روزہ فرض تھا ویسے ہی تم پر فرض کیا گیا، کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں کیا گیا۔ یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلک، تو یہ جس طرح فرضیت کو یکساں قرار دے رہے ہیں، بالکل اسی طرح یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس قانون میں ہم نے کوئی تبدیلی بھی نہیں کی، جس طرح کا قانون پہلوں کے لیے تھا ویسا ہی قانون تمہارے لیے ہے۔ فرمایا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں جو اس عبادت کے لیے خاص کیے گئے ہیں۔ یہ بات کیوں فرمائی، یعنی یہ گنتی کے چند دن ہیں، 30-29 دن ہوتے ہیں رمضان کے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ تعریف قلب کے طور پر کہی گئی، یعنی جب بندوں کے اوپر کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کی حکمت بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ چیز تمہارے لیے کسی مشقت کا باعث نہیں بننی چاہیے۔ یہ قرآن میں آپ مختلف احکام میں دیکھیں گے کہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں جو اس عبادت کے لیے خاص کیے گئے ہیں، یہ بات ظاہر ہے کہ تعریف قلب کے طور پر کہی گئی ہے، گویا مدعا یہ ہے کہ روزے کی برکتیں اگر پیش نظر ہوں تو 12 مہینوں میں 30 یا 29 دن کوئی بڑی مدت نہیں، یعنی یہ بات اس پہلو سے کہی گئی ہے کہ 12 مہینے کھانا ہے، پینا ہے، ازدواجی تعلقات رکھنے ہیں، اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، تو یہ صبح سے شام تک جو کچھ پابندی عائد کی جاتی ہے، اور وہ بھی صبح سے شام تک، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پورا مہینہ، تو یہ گنتی کے چند دن ہیں، تو 29-30 دنوں ہی کو گنتی کے چند دن کہا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی بڑی مدت نہیں ہے، اگر روزے کی برکتیں تمہارے پیش نظر ہیں تو یہ پھر کوئی بڑی مدت نہیں ہے بلکہ گنتی کے چند دن ہیں، لہذا گھبرانے یا دل شکستہ ہونے کے بجائے آدمی کو ان سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، یعنی گویا یہ چیز ہے تعلیف قلب کا مضمون ہے۔ اس میں گنتی کے چند دن ہیں چونکہ ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کے اوپر منطقی سے ذہن غلبہ پا لیتا ہے، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ جو روزے اوپر بیان ہوئے ہیں یہ کوئی اور روزے ہیں اور رمضان کے روزے کوئی اور روزے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ اس طرح کا اسلوب ہے، تعریف قلب کا اسلوب۔ قرآن کا عام انداز یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے بات بیان کرتا ہے، اور اگر اس وقت کوئی اور ایسے روزے ہوتے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو متعین طریقے سے بیان کرتا کہ وہ کون سے روزے ہیں، کتنے دنوں کے ہیں۔ یہ تو انہی رمضان کے روزوں کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں دل شکستہ ہونے کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، تھوڑے سے دن ہیں۔ جیسے آپ کوئی بڑی مشقت لوگوں کے اوپر ڈالتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، بس آپ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ فارغ ہو جائیں گے اس سے، اور اس کے بعد اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی، اس مقصد کے لیے فرمایا۔ اس تمہید کے بعد رخصت کا حکم بیان ہوا ہے، یعنی اب یہ بات تو ابتدائی جملے ہی میں بیان کر دی کہ روزے کے لیے کوئی الگ قانون بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ تو ہم نے بالکل اسی قانون کے مطابق فرض کر دیا ہے جیسے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا، تو اس وجہ سے کوئی تفصیل نہیں کی، بلکہ جو چیز آگے بیان ہوئی ہے وہ رخصت کا قانون ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان کے روزے پورے نہ کر سکیں، وہ دوسرے دنوں میں یا تو روزے رکھ کر یہ تعداد پوری کر لیں، یا ایک روزے کی جگہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر چھوڑے ہوئے روزوں کی تلافی کریں۔ یعنی جو سورہ بقرہ میں روزے کی آیات شروع ہوتی ہیں تو وہاں پر رخصت کا یہ قانون بیان ہوا ہے کہ اگر کسی مریض کا یا مسافر کا روزہ چھوٹ گیا ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکا، تو اس کے لیے دو صورتیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ رمضان گزر گیا اور روزوں کے دن پورے ہو گئے، تو وہ اس کے بعد پھر یہ تعداد پوری کر لے، یعنی دو روزے تین روزے چھوٹ گئے ہیں تو بعد میں رکھ کے تعداد پوری کر لے، اور اگر یہ نہ کر سکے تو پھر ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں کھانا کھلا دے اور اس طرح اس کی تلافی ہو جائے۔ یہ حکم کا خاتمہ ان الفاظ پر ہوا ہے، فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی پھر جو شوق سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اب یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہے کہ آدمی اگر روزہ چھوڑ دیتا ہے کسی بیماری یا کسی عذر کی وجہ سے، تو پھر اس کو اپنی تلافی میں ایک نیکی اور شوق کا کام بنائے۔ مسکین کو ایک مسکین کو کھانا کھلا کے تلافی قانون کے طور پر تو ہو جائے گی، لیکن اگر وہ زیادہ کر دے تو یہ اور بھی اچھا ہے۔ تو اس پر عطف کر کے کہا ہے کہ پھر جو شوق سے کوئی نیکی کا کام کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اس کے ساتھ ہی بتا دیا روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے اور بھی اچھا ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ تو اس میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ اللہ کو اصلا یہی پسند ہے کہ بعد میں روزہ رکھا جائے، یعنی لوگوں کو ذہنی لحاظ سے تیار کیا جا رہا ہے، یہی یہ چیز پیش نظر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزے کا یہ فدیہ کم سے کم مطالبہ ہے جو استطاعت رکھنے والوں کو ہر حال میں پورا کرنا چاہیے۔ یہ جو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یہ تو اگر آدمی کو استطاعت ہے کھانا کھلانے کی تو یہ کم سے کم مطالبہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ان کے ساتھ کوئی اور نیکی کر دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر روزے فرض کیے گئے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، مجھے رکھنے چاہیے تھے، میں بیمار ہو گیا، میں سفر میں چلا گیا، مجھے کوئی تکلیف ہو گئی، میں نہیں رکھ سکا، اب میں تلافی کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ شوق اور نیکی کے ساتھ، کہ جذبے کے ساتھ یہ تلافی کرنی چاہیے۔ پھر اللہ کے نزدیک اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آدمی فدیے کے بجائے دوسرے دنوں میں روزے ہی پورے کرے۔ یہ بات قرآن مجید نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں واضح کر دی، لیکن معاملہ یہاں رکا نہیں۔ تاہم اس کے بعد جو آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے، اس میں فدیے کی اجازت ختم ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جب مزید کلام کو آگے بڑھایا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو اجازت دی گئی تھی وہ کچھ عرصہ رہی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ یعنی لوگ جب تیار ہو گئے اور معلوم ہو گیا کہ اب وہ رمضان کی مشقت جھیل سکتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کے لیے یہ رخصت بھی ختم کر دی گئی۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں تک اس مہینے کا تعلق ہے، رمضان کا مہینہ، اس میں روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، بعد میں روزہ رکھنا ایک مشکل عمل ہوتا ہے۔ جو لوگ بھی نفل روزے رکھتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں سارے گھر والے اٹھے ہوتے ہیں، گھر والی بیوی بھی کھانا وانا پکا دیتی ہے، لیکن بعد کے دنوں میں یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اس میں آدمی کیا کرے گا، اٹھے گا، اس اٹھنے ہو سکتا ہے کہ کوئی دو چار سلائس منہ میں ڈال کے روزہ رکھ لے، یہی کرتے ہیں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس میں یہ اچھا نہیں لگتا کہ آدمی جو لوگ دوسرے روزہ نہیں رکھنے چاہتا ان کو اٹھائے یا کسی مشقت میں ڈالے یا کھانے پکانے کی کوئی اس طرح کی زحمت دے، تو یہ ایک مشکل چیز ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس کا ماحول بنا ہوتا ہے اس وقت تو لوگ روزے رکھ ہی لیتے ہیں، بعد میں باقاعدہ اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ تو ہر آدمی کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا۔ اگر آسان ہوتا تو لوگ جتنے رمضان کے روزے رکھتے ہیں اتنے ہی نفل روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس معاملے میں کیا رہا، کہ آپ نفل روزے بھی بہت سے رکھتے ہیں، یعنی مہینے میں دو تین چار روزے تو آپ رکھ ہی لیتے تھے عام طور پر، لیکن یہ بہرحال ایک مشکل چیز ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے میں تو یہی کیا، اور وہ آیت خود بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے، یعنی پیش نظر یہی ہے کہ لوگ روزہ رکھیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، تاکہ ایک عبادت ان پر فرض کی گئی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ بیماری اور تکلیف رمضان میں آ گئی ہے تو لوگوں کے روزے ہمیشہ کے لیے چھوٹنے شروع ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے خاص طور پر یہ فرما دیا کہ اگر کوئی آدمی روزہ ہی رکھ لے تو اس کے لیے اچھا ہے، اب اس کے بعد یہ ختم کر دی گئی۔ چنانچہ حکم کو بیان ہی دوہرا کر اس میں اللہ الذین یتیقون اسے ان کنتم تعلمون تک کے الفاظ حذف کر دیے گئے، یعنی اسی حکم کو دہرایا گیا ہے اور آگے یہ فدیے کی اجازت دی گئی تھی اس کے الفاظ اس میں سے حذف ہو گئے، ختم کر دیے گئے۔ رمضان کے بعد عام دنوں میں روزہ رکھنا چونکہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے جب تک تباہیں اس کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہو گئیں اللہ تعالیٰ نے اسے لازم نہیں کیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے کہ فدیے کی یہ اجازت اس لیے ختم کر دی گئی ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو اور جو خیر و برکت اس میں چھپی ہوئی ہے اس سے محروم نہ ہو۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ نے وہاں آگے بتا دی ہے، خود بتا دی ہے کہ ہم نے یہ اجازت کیوں ختم کی ہے۔ یہ قرآن مجید کا وہ مقام ہے کہ جس سے لوگ اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن میں احکام میں تبدیلی یا تغیر کیوں ہوا ہے، یعنی اس کا باعث کیا ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ تبدیلی کر رہے ہیں بلکہ اس تبدیلی کی وجہ بھی خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ اس کا سبب ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کو جب آپ شریعت دیتے ہیں، قانون دیتے ہیں، ایک ہے دین، دین تو ایمان و اخلاق کا نام ہے اور وہ ایک ابدی چیز ہے، اس میں کوئی تبدیلی کوئی تغیر نہیں ہو سکتا. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں خاموشی اختیار کر لیں. معاشرے میں اگر کوئی خرابی ہے تو اخلاقی لحاظ سے آپ خاموشی اختیار کر سکتے ہیں تاکہ لوگ تیار ہو جائیں گے تو خود ہی اس کو چھوڑ دیں گے. لیکن قانون جب آپ کسی معاشرے میں نافذ کرتے ہیں, خواہ وہ قانون عبادات سے متعلق ہو, خواہ وہ قانون معاشرت سے متعلق ہو, خواہ معیشت سے متعلق ہو, اس میں لوگوں کے حالات کا لحاظ رکھنا اور ترتیب اور تدریج سے انہیں اس کا پرامادہ کرنا یہ ضروری ہے. اور یہ ہمیں اسی لیے قرآن مجید نے سبق دیا ہے کہ جب کسی معاشرے میں آپ کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اس میں تدریج اور حکمت کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں, اور اس میں آپ کو بعض اوقات قانون میں تھوڑی گنجائش رکھ کر آہستہ آہستہ ان کو لوگوں کو اس کا آمادہ کرنا ہوتا ہے. جس طرح کے مثال کے طور پر قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب تو ہمیشہ سے ایک بڑا ہی کبھی جرم رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اس پر تبصرہ کیا تو ان الفاظ میں تبصرہ کیا کہ رجس من عمل الشیطان, یہ تو شیطان کے گندے کاموں میں سے, شیطانی کاموں میں سے. تو ظاہر ہے کہ شیطانی کام کبھی جائز نہیں ہوتا, لیکن اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر دی گئی, اور جب تک لوگ ذہنی لحاظ سے تیار نہیں ہو گئے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا. یہاں تک کہ پھر لوگ ذہنی لحاظ سے تیار بھی ہو گئے, خود محسوس بھی کرنے لگ گئے کہ یہ ایک بری چیز ہے, سوالات کرنا انہوں نے شروع کیے, تب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور اس میں بھی ایک تدریج کا طریقہ اختیار کیا تاکہ معاشرہ اس کے لیے تیار ہو جائے کہ وہ اس برائی سے اپنے آپ کو نجات دلا دے. تو روزے کا حکم اصلا یہی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات پوری کر دی, یہ بتا دیا کہ روزہ بالکل اسی طرح تم پر لازم کیا گیا ہے جس طرح سے پہلی امتوں پر لازم کیا گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس سے واقف تھے کہ پہلی امتوں کے لیے روزے کا قانون کیا تھا. رخصت کا ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے, یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے اس کے لیے رمضان کا مہینہ خاص کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ رمضان کا مہینہ تو ہماری شریعت میں خاص ہوا ہے, روزے کا قانون تو پہلے سے موجود تھا لیکن کب روزے رکھے جائیں اس کے لیے رمضان کا مہینہ, اس کی وجہ بیان کی گئی, اس میں قرآن نازل ہوا, اس کو ہم پڑھ چکے ہیں, اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس کے اسباب اس کے وجوہ کیا ہیں. تو روزے کا حکم یہاں ختم ہو جاتا ہے, اور اس میں جو فدیے کی اجازت ہے اس کو ختم کرنے کے بعد تمام قانون کی حکمتیں بھی بیان کر دی گئی ہیں. اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ بعض سوالات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئے. ان میں سے ایک اہم سوال یہ تھا کہ رمضان کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا جائز ہے یا نہیں. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ اشتباہ کا باعث بن گیا, لوگوں کا ایک عمومی خیال یہ ہوا. اور میرے خیال میں اس کے پیدا ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ خود ہمارے ہاں بھی اعتکاف کی حالت میں قانون یہی ہے. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی نے رمضان میں اعتکاف کیا ہے تو پھر وہ رات میں بھی بیویوں سے تعلق نہیں پیدا کر سکتا. یہ چیز ان مذاہب میں جن کے ہاں زیادہ تر رہبانیت آ گئی یا لوگ الگ ہو کے روزے رکھنے لگ گئے یا تہنس کی ایک روایت قائم ہو گئی, تو وہاں یہ خیال پیدا ہو جانا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایک لمبے عرصے تک اگر خدا کی شریعت نہیں آئی اور وضاحت نہیں کی گئی تو ممکن. اس کی وجہ غالباً یہ ہوئی کہ یہود کے ہاں روزہ افطار کے مان بعد پھر شروع ہو جاتا تھا. یہود کے ہاں یعنی ان کے ہاں جو شریعت بن گئی ہوئی, یہ تبدیلی آہستہ آہستہ ان کے ہاں گئی تھی, اور وہ روزے کی رات میں کھانے پینے اور بیویوں کے پاس جانے کو جائز نہیں سمجھتے تھے. وہ فقہی انحراف پیدا ہو گیا تھا, جیسے ہمارے ہاں بھی بہت سی چیزوں پر ہمیں بتانا پڑتا ہے تبصرہ کر کے کہ جی یہ چیز دین میں اس طرح نہیں ہے, یہ لوگوں نے اپنے ہاں آنسے بنا لی ہے یا اس کے اوپر لوگوں کا اصرار بیجا اصرار ہے, تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں بعض اوقات. مسلمانوں نے اس سے گمان کیا کہ ان کے لیے بھی یہی قانون ہوگا, لیکن پھر ان میں سے بعض لوگ یہ گمان اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے. اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ بالکل واضح تھے. یعنی یہود کے ہاں بھی یہ چیز اگر موجود تھی تو ایک فقہی اختلاف کی صورت میں موجود تھی, اس لیے لوگ بہت واضح نہیں تھے. کچھ کا خیال تھا کہ ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوگا, کچھ کا خیال تھا کہ شاید ایسے نہیں ہوگا. تو جب آدمی اس طرح کی صورتحال میں ہوتا ہے تو وہ رجحانات کی کشمکش میں بعض وقت غلطی کر بیٹھتا ہے. تو لوگوں نے یہ خیال کر کے کہ قانون تو یہ ہمارے لیے بھی شاید ہے, روزے کی راتوں میں بیویوں کے پاس نہیں جانا چاہیے, لیکن بعد میں یہ گمان رکھتے ہوئے اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے. یہ کوئی اچھی بات نہ تھی, اس لیے کہ آدمی اگر اپنے اجتہاد یا گمان کے مطابق کسی چیز کو دین و شریعت کا تقاضا سمجھتا ہے تو اس سے قطع نظر کہ وہ فی الواقع شریعت کا حکم ہے یا نہیں, اس کی خلاف ورزی اس کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی میں نے اب ایک اجتہاد کیا ہے غلط ہے, ایک دین میں رائے قائم کی ہے صحیح نہیں قائم کی, لیکن اب میں یہ نہیں کر سکتا کہ اس کی خلاف ورزی کروں. اگر میں اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں تو جس کو میں دین سمجھتا تھا میں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں, تو یہ چیز قابل مواخذہ ہو جاتی ہے. یعنی غلط اور صحیح ہونا ایک الگ چیز ہے, میں کیا سمجھتا ہوں کسی چیز کو. اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کی کہ انسان اگر کوئی غلط اجتہاد بھی کرتا ہے اور اس کو اطمینان ہے کہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے تو اس کی پابندی اس کے لیے لازم ہے, اور غلط اجتہاد میں بھی اگر خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس خلاف ورزی کے اوپر اللہ تعالیٰ مواخذہ کریں گے, اس لیے کہ اس نے تو اس کو دین سمجھا تھا اور دین سمجھ کے اختیار کیا تھا. تو یہ صورتحال ہوئی، شریعت کا تقاضا سمجھا، خیال بھی ہوا کہ غالباً یہی بات ہے، اللہ کا قانون یہی ہے، پھر اس کی خلاف ورزی بھی ہو گئی۔ چنانچہ قرآن نے اسے ضمیر کے ساتھ خیانت سے تعبیر کیا ہے، یعنی قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تم اپنے ضمیر کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، ایک چیز کو صحیح سمجھتے ہو یا غلط سمجھتے ہو پھر اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کروا دی، یعنی یہ تبصرہ بھی کر دیا اور اصل بات کی وضاحت بھی کر دی کہ اس معاملے میں تمہاری رائے ہی صحیح نہیں تھی، اللہ کے ہاں اس معاملے میں کوئی پابندی نہیں۔ ارشاد فرمایا وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ تو ترجمہ یہ ہے کہ روزوں کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے جائز کیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، جائز کیا گیا یعنی جائز ہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے ناجائز تھا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر عنایت فرمائی اور تم سے درگزر کیا، چنانچہ اب بغیر کسی تردد کے اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور اس کا جو نتیجہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے چاہو۔ یہ جو خاص طور پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے جو نتیجہ لکھ رکھا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس تعلق کے نتیجے میں اولاد دیتا ہے تو اس کی خواہش بھی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ بیویوں کے پاس جانے کا مقصد ہی صرف اولاد پیدا کرنا ہے، یہ یہاں مقصود نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی مذہبی ٹیبو ہوتا ہے، پابندی ہوتی ہے نا کہ یہ کام نہیں کرنا، تو لوگ خیال کرتے ہیں کہ اچھا چلے ہو گیا ہے تو بھائی اولاد پر کوئی اثر نہ ہو جائے اس کا، تو اس پورے تردد کو دور کر دیا ہے انسانی نفسیات کو سامنے رکھ کے کہ نہ بیویوں کے پاس جانے میں کوئی حرج ہے، نہ اگر اس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو گئی تو اس میں کوئی تکلیف ہو جائے گی، کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز بالکل مباح، بالکل جائز ہے اور اس سے کوئی برا نتیجہ نہیں نکلے گا، کسی خلاف ورزی کا وبال تم پر نہیں پڑے گا اس کے نتیجے میں، اطمینان کے ساتھ جاؤ۔ تو فرمایا کہ چنانچہ بغیر کسی تردد کے اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور اس کا جو نتیجہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے چاہو اور کھاؤ پیو، یہاں تک کہ رات کی سیاہ دھاری سے فجر کی سفید دھاری تمہارے لیے بالکل نمایاں ہو جائے، یعنی گویا وقت کی تعین کر دی، پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور ہاں تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو پھر رات کو بھی ان کے پاس نہ جانا، یعنی یہ وضاحت کر دی کہ اگر آدمی رمضان کی راتوں میں اعتکاف کر رہا ہے تو پھر یہ پابندی برقرار رہے گی، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ قرآن کی اس وضاحت کے بعد روزے اور اعتکاف کا جو قانون متعین ہو کر سامنے آتا ہے، یعنی پہلے قانون کے بارے میں اشارات کیے تھے بالاجمال، پھر کچھ وضاحت کی، پھر سوال پیدا ہوا اس کا جواب دیا، تو اس سے ظاہر ہے کہ پورا ایک قانون ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اس کو اگر ہم بیان کریں تو وہ یہ ہے، روزے کی نیت سے اور محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانے پینے اور بیویوں کے پاس جانے سے اجتنابی شریعت کی اصطلاح میں روزہ ہے۔ یعنی روزہ کیا چیز ہے؟ کہ آدمی روزے کی نیت سے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھانے پینے اور بیویوں کے پاس جانے سے پرہیز کرے۔ یہ پابندی فجر سے لے کر رات کے شروع ہونے تک ہے، لہذا روزے کی راتوں میں کھانا پینا اور بیویوں کے پاس جانا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی تردد نہیں ہے۔ روزوں کے لیے رمضان کا مہینہ خاص کیا گیا ہے، اس لیے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اس پر فرض ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، یہ بات بھی معلوم ہو گئی۔ بیماری یا سفر کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کے باعث آدمی اگر رمضان کے روزے پورے نہ کر سکے تو لازم ہے کہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر اس کی تلافی کرے اور یہ تعداد پوری کرے۔ یعنی یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ رخصت کے قانون میں اللہ تعالیٰ نے ترمیم کر دی ہے، اب آپ فدیہ نہیں دے سکتے بلکہ آپ کو روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ ہاں البتہ ظاہر ہے اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی بیماری کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ اس سے صحت یابی نہیں ہو سکا اور کبھی بھی اس قابل نہیں، پیر فانی ہو چکا ہوا ہے، یہ صورتحال ہے، یا سفری میں زندگی بسر ہونی ہے، تو پھر اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ یہ پابندی نہیں ہوگی، اس میں پھر آدمی فدیہ بھی دے سکتا ہے اور اللہ سے معافی تلافی بھی کر سکتا ہے۔ روزے کا منتہائے کمال اعتکاف ہے، اس سے میں یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ اعتکاف کوئی الگ عبادت نہیں ہے بلکہ روزے ہی پر چند مزید پابندیاں لگا کر اس کو اس کے انتہائی کمال تک پہنچا دیا گیا۔ روزے کا منتہائے کمال اعتکاف ہے، اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو اس کی توفیق دے تو اسے چاہیے کہ روزوں کے مہینے میں جتنے دنوں کے لیے ممکن ہو دنیا سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں گوشہ نشین ہو جائے اور بغیر کسی ناگزیر انسانی ضرورت کے مسجد کے باہر نہ نکلے۔ اصل قانون یہی ہے کہ کوئی ناگزیر انسانی ضرورت پیش آ گئی ہے تو جب آپ ساری دنیا کو چھوڑ کر مسجد میں بیٹھے ہیں 10 دن 5 دن کے لیے تو پھر آپ باہر نہیں نکلیں۔ اب ناگزیر انسانی ضروریات کیا ہو سکتی ہیں ان سے ہم واقف ہیں۔ کچھ ایک دو چیزوں کے بارے میں مسئلہ پیدا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا اور وہ میں آگے بیان کر دوں گا آپ کے سامنے۔ آدمی اعتکاف کے لیے بیٹھا ہو تو روزے کی راتوں میں کھانے پینے پر تو کوئی پابندی نہیں، یعنی اعتکاف میں یہ نہیں ہے کہ آپ کھا پی بھی نہیں سکتے افطار کے بعد، نہیں، کھانے پینے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بیویوں کے پاس جانا اس کے لیے جائز نہیں رہتا۔ اعتکاف کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اسے ممنوع قرار دیا، تو اب یہ روزہ گویا دو پابندیوں کے ساتھ مزید روزہ ہو گیا۔ ایک یہ کہ آپ ناگزیر انسانی ضرورت کے سوا مسجد سے نہیں نکلیں گے، اور دوسرے یہ کہ روزے کی رات میں بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، تو یہ اعتکاف ہو گیا۔ گویا روزے ہی کو ہم نے اور زیادہ سخت کر کے اس کو ایک اور کمال تک پہنچا دی۔ روزے کا یہ قانون، یہ جتنا میں نے قانون بیان کیا ہے، یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر عملی سے ثابت ہے، اور قرآن مجید نے بھی بڑی حد تک اس کی تفصیل کر دی ہے۔ یعنی یہ اصل میں مسلمانوں کے اجماع سے منتقل ہوا ہے، اور قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بعض چیزوں کی اس میں تصویب کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل سے اس کی جو توضیحات ہوئی ہیں وہ ایک مناسب ترتیب کے ساتھ ہم ذیل میں بیان کیے دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد حضور نے کچھ سوالات ہوئے ہیں، کچھ مسائل ہوئے ہیں، کچھ چیزوں کے بارے میں توضیح فرمائی ہے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو حدیث میں باتیں آتی ہیں ان کا کیا تعلق ہوتا ہے۔ یعنی اصل قانون تو اجماع سے، تواتر سے، قرآن کی تصریحات سے منتقل ہو جاتا ہے، بس وہی اصل قانون ہے، لیکن اب کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس کے بارے میں کسی توضیح کی ضرورت ہو، کسی وضاحت کی ضرورت ہو۔ وہ جس طرح وہ علماء فقہا کرتے ہیں ایسے حضور نے بھی فرمائی ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت ثابت ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کسی مسلمان کے لیے اس سے خیر و برکت کی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، پھر سر تسلیم کم اس کے سامنے، وہ کیا چیزیں ہیں۔ تو یہ کل تمام 10 چیزیں ہیں جو حدیثوں سے ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان کی ابتدا بھی چاند دیکھنے سے ہونی چاہیے اور اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہونا چاہیے۔ یعنی اب رمضان کا مہینہ ہے نا، تو آپ نے یہ فرمایا اس وقت کے حالات کے لحاظ سے کہ چاند دیکھ کر آپ سمجھ لیں کہ رمضان شروع ہو گیا ہے، چاند دیکھ کر سمجھ لیں کہ رمضان ختم ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور اسے دیکھ کر افطار کرو، پھر اگر مطلع صاف نہ ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اب پھر اگر فرض کر لیجئے کہ مطلع صاف نہیں ہے، بادل ہے، تو کیسے سمجھے کہ رمضان شروع ہو گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پچھلے مہینے میں جو شعبان چلا آ رہا ہے پھر اس کے 30 دن پورے کر، اور ہر صورت میں یہی ہوگا۔ رمضان میں بھی اگر فرض کر لیجئے کہ شوال کا چاند نظر نہیں آیا، 30 دن پورے کر لیں گے۔ چاند دیکھنے کا عمل کیسے ہونا چاہیے؟ قدیم زمانے میں ظاہرہ کہ آنکھ سے ہوتا، دور بھی نہیں یاد ہو گئی تو اس سے ہونے لگ گیا۔ بڑی بڑی عمارتیں آپ نے بنا لی تو لوگ اس کے اوپر چڑھ کے دیکھنے لگ گئے۔ اب اگر علمی اور سائنسی اور فنی طریقے سے چاند کی پیدائش اور طلوع و غروب متعین ہو جاتا تو وہ اختیار کر لیا جائے۔ یہ بالکل سادہ بات ہے، اور ایسی بات ہے کہ جیسے ہمارے لیے جو نماز کے اوقات ہیں وہ سورج کے چڑھنے اترنے کے ساتھ متعین کیے گئے ہیں، اور اس زمانے میں ایسے ہی کیا جاتا تھا کہ سائے کا لحاظ کر کے سورج کو دیکھ کر لوگ فجر بھی پڑھتے تھے، عشاء بھی پڑھتے تھے۔ شفق کی سرخی غائب ہو گئی، یعنی دیکھ لیا باہر، اس کے بعد نماز پڑھ لی۔ اب اس چیز کو ہم نے اس گھڑی میں بند کر دی ہے، یعنی اب ہمیں معلوم ہے کہ فجر کس وقت ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ہم نے مشاہدے سے متعین کر لی۔ یہ مشاہدہ بھی فنی اور علمی طریقے سے کیا گیا ہے، اور اس کے کیلنڈر بنا دیے گئے، ہمیں دے دی گئی ہیں۔ اس کو متعین کر دینے کے بعد اب یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ ہم جا کر لازمن سورج کو دیکھیں گے، شفق کو غروب ہوتے دیکھیں گے۔ اب اس سائنسی علم کی بنیاد کے اوپر یہ اطلاع ہو جائے گی، بس اختیار کر لیں گے۔ تو یہی معاملہ اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ رمضان کے شروع ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حضور نے اس کو پسند نہیں کیا کہ رمضان شروع ہو رہا ہے تو آپ 1-2 دن پہلے سے رمضان شروع کر لیں، یعنی اس کا ایک اپنا تشخص قائم رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں کیا اور فرمایا کہ وہ شخص البتہ اس سے مستثنا ہے جو روزہ ہی رکھتا ہو۔ البتہ آپ نے یہ کہا کہ اگر پیچھے سے آدمی روزے رکھتا ہی چلا آ رہا ہے، 1 دن چھوڑ کے روزہ رکھ رہا ہے پھر اس نے رکھ لیا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ سحری کے لیے اٹھنا چاہیے، فرمایا ہے کہ سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ آدمی کہہ سکتا ہے جی کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، تو سحری کے وقت اٹھنے کی مشقت میں کیوں مبتلا ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس میں بڑی برکت ہے، رمضان کا سارا حسن اسی سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے اہتمام کے ساتھ سحری کرنی چاہیے۔ اب یہ دیکھیے نا، کوئی اضافہ نہیں ہو رہا دین کے قانون میں، بلکہ اس کی خوبصورتی کو حضور نمایاں کر رہے ہیں یا کسی فقہی سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ اذان ہو جائے اور برتن ہاتھ میں ہو تو آدمی جو کچھ کھا رہا ہو کھا لے, اس میں کوئی حرج نہیں. یہ بھی حضور کا ارشاد ہے, یعنی یہ سب حضور ہی کے ارشادات ہیں کہ آپ کچھ کھا رہے تھے تو اعلان ہو گیا. اب وہ اعلان کسی نقارے سے بھی ہو سکتا ہے, اذان سے بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کی گھڑی بھی بتا سکتی ہے کہ وقت ہو گیا ہے اور آپ کچھ کھا رہے ہیں, تو فرمایا کہ نہیں اس کو پورا کر لیں. روزے میں مجامت کے سوا بیوی سے ہر طرح اظہار محبت کر سکتے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں میرے ساتھ اس طرح کا تعلق پیدا کر لیتے ہیں. یعنی ایک تعلق ہر آدمی جانتا ہے وہ کیا ہے, اس کے علاوہ باقی تعلقات پر کوئی پابندی نہیں. جنابت کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں, یعنی آدمی نے کوئی اس طرح کا تعلق پیدا کیا ہے, ابھی غسل نہیں کیا تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے لازم ہے کہ غسل کرے, یہ حضور نے یہ بات بھی واضح کر دی. سیدہ کی روایت ہے کہ حضور بھی بعض اوقات روزہ رکھ لیتے اور فجر کے بعد ہی غسل جنابت کرتے تھے. یعنی نماز سے پہلے تو ضروری ہے لیکن روزہ آپ اس حالت میں رکھ سکتے ہیں. آدمی بھول کر کچھ کھا لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. فرمایا ہے کہ یہ تو اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے. حضور سے پوچھا گیا کہ جی میں روزے میں دو چار روٹیاں کھا کے فارغ ہو گیا ہوں, تو آپ نے فرمایا کہ روزے میں کچھ نہیں ہوا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی اہتمام کیا کہ میرا بندہ روزہ بھی رکھ لے کھانا بھی کھا لے. اعتکاف کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں روزہ رکھ کر اور کسی جامع مسجد میں بیٹھنا چاہیے. یہ حضور کا طریقہ ہے, یعنی یہ لازم نہیں ہے, آپ کا طریقہ یہ رہا. سیدہ کی روایت ہے کہ اعتکاف کرنے والا نہ بیمار کی عادت کرے, نہ جنازے کے لیے جائے, نہ بیوی کے قریب ہو, اور نہ کسی ناگزیر انسانی ضرورت کے سوا مسجد سے نکلے. یعنی حضور کا جو معمول دیکھا ہے انہوں نے وہ یہ بیان کیا ہے کہ آپ نہ تو بیمار کی عادت کرتے تھے, بس بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے, نہ جنازے کے لیے جائے. ہاں البتہ کوئی ناگزیر ضرورت ہے, نکل گئے ہیں آپ تو پھر ظاہر ہے کہ اعتکاف جتنا ہو گیا ہو گیا, باقی ختم سمجھا جائے گا. جان بوجھ کر روزہ توڑ لینا ایک بڑا گناہ ہے. اس طرح کی کوئی چیز آدمی سے سرزد ہو جائے تو بہتر ہے کہ اس کا کفارہ ادا کرے. یہ کفارہ وہی اظہار کا کفارہ ہے اگر جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے, لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہتر ہی ہے, یعنی لازم نہیں ہے, بہتر ہے کہ آدمی اپنے آپ کو یہ سزا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک شخص کو وہی کفارہ بتایا جو قرآن مجید نے زہار کے لیے مقرر کیا, یعنی یہ غلام آزاد کر دو, 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا 2 مہینے کے روزے رکھو. وہ مشہور واقعہ آپ کے علم میں ہوگا, ایک صاحب روزہ توڑ بیٹھے تھے, آ گئے تو حضور نے پوچھا, تو آپ نے کہا کہ 2 مہینے کے روزے رکھو جا کے. اس نے کہا جی روزہ رکھنا ممکن ہوتا تو پہلا ہی کیوں توڑ بیٹھتا, میں تو یہ حرکت کر بیٹھا ہوں. تو پھر فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. مجھ سے بڑھ کر مسکین کون ہے؟ تو پھر آپ کے پاس کوئی کھجوروں کا ٹوکرا آیا ہوا, آپ نے اس کو دے دیا, کہا کہ جاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھا لو. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ یعنی بہتر ہے آدمی اگر یہ کر لے. تاہم روایت سے واضح ہے کہ جب اس نے معذوری ظاہر کی تو آپ نے اس پر اصرار نہیں کرنا, یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں آدمی کے لیے بہتری کا کفارہ ہے, دے دے اچھی بات ہے, قانون یہ نہیں ہے. روزہ کھولنے کی جو دعا آپ سے منقول ہے, ویسے تو ہمارے یہاں اور دعائیں ہیں اور وہ ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو آپ سے منقول دعا ہے وہ گرمی کے موسم میں روزے کی دعا ہے, وہ یہ ہے ذہب الظما وابتلت الروح وثبت الاجر ان شاء اللہ. پیاس جاتی رہی, رگیں تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو اس کا اجر بھی اس کے یہاں ثابت ہو گیا. حضور یہ کلمات فرمایا کرتے, بڑے پاکیزہ کلمات ہیں اور خاص طور پر گرمی کے روزے میں تو جن میں معنویت ہے اس کا اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے. تو یہ روزے کا پورا قانون ہے. اس کے بعد ہم ان شاء اللہ نماز کی عبادت کا مطالعہ شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.